وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر خواجہ آصف کے نااہل قرار دیے جانے کی خبر سے شروع کریں گے جس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آگے چل کر ہم پشتون تحفظ موومنٹ کا اسلام آباد میں جلسہ اور آخر میں پاکستان اور روس کے تعاون پر پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان پر بات کریں گے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا کہ خواجہ آصف کو نااہل قرار دیا گیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے رکن زین انصاری نے، جبکہ ان کے ساتھ ہوں گے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. آپ لوگوں کو بھی ان 55 منٹوں میں ہم سنیں گے. آپ جانتے ہیں ہماری مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-789. تو اس بریکنگ نیوز پر ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے بعد اب پاکستان کے وزیر خارجہ کی پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہلی نے پاکستانی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے. دونوں کی نااہلی کی بنیاد بیرون ملک سکونت کا اجازت نامہ ہے، جس کے بارے میں عدالت کا کہنا ہے کہ کاغذات نامزدگی میں اس کی تفصیل ظاہر نہ کرنے کے باعث وہ اسمبلی کی رکنیت کے اہل نہیں رہے. پاکستان سینٹ کے سابق چیئرمین اور ممتاز پارلیمنٹیرین وسیم سجاد کہتے ہیں کہ حقائق بیان نہ کرنے پر ایسے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے سچائی سے صحیح طریقے سے اپنی ڈیکلریشن کرنی ہے. اس کو سپریم کورٹ نے بڑی سختی سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ چھوٹی سی بھی آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ نے نہیں بتائی، تو اس کی بنیاد پہ نااہل ہو سکتے ہیں. تو جو فیصلے آ چکے ہیں 62(1)(f) تو یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ایک شخص کو ایماندار ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. تو وہ یہ معیار تو بہت بڑا ہے، اس کے معیار پہ اترنا بہت مشکل ہے.
احمد بلال محبوب پاکستان میں پارلیمانی امور کے ماہر ہیں اور پل ڈیٹ نامی تنظیم کے سربراہ بھی. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو وہ اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں.
جی ہاں، اللہ یہ کہ ان کو سٹے آرڈر مل جائے. سٹے آرڈر اس سنس میں کہ یہ جب تک ان کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو یہ اسمبلی کے اندر اپنی نشست کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ان کو سٹے آرڈر نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے یہ تو فوری طور پہ باہر ہو جائیں گے، اور پھر یہ سپریم کورٹ میں جب تک اس کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ نااہل ہی رہیں گے. اور سپریم کورٹ کی تو موجودہ جو ٹرینڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ بات بڑی سیفلی کہی جا سکتی ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ ان کا فیصلہ اس سے مختلف ہو.
پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے عدالتوں کے ایسے فیصلے سیاست پر کس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں؟ وسیم سجاد کہتے ہیں
جی ایک تو یہ ہے کہ لوگ بڑے محتاط ہوں گے، اور جس نے کوئی اپنا ایسٹ کو ظاہر نہیں کیا تو وہ میرے خیال میں اس کے لیے خطرہ ہوگا. تو اثرات تو آلریڈی پڑ رہے ہیں کہ بہت سی جو نمایاں شخصیات تھیں، خواجہ صاحب بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، پھر پرائم منسٹر نواز شریف پہ اس کا اطلاق ہوا، جہانگیر ترین صاحب پہ ہوا، اور بھی شاید کیسز آئیں گے. تو یہ اثرات تو آلریڈی پڑ رہے ہیں اور آئندہ بھی پڑیں گے.
احتساب سے متعلق عدالتوں کے فیصلے اگرچہ سخت ہیں مگر چونکہ ابھی ان کی زد میں صرف سیاستدان ہی آئے ہیں اس لیے ان فیصلوں پر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. ممتاز تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد انہیں یک طرفہ قرار دیتے ہیں.
یہ جو احتساب کا معاملہ ہے یک طرفہ ہے، تو یہ کوئی الیکشن سے پہلے اس طرح کی صورتحال ہونا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں. یہ سیاستدانوں کا احتساب عوام ہی کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ انتخابات.
مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور ہم چلتے ہیں زین انصاری کی طرف. یہ الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سندھ کے صدر بھی ہیں. انصاری صاحب آپ بتائیے، خواجہ آصف کو نااہل قرار دیے جانے پر آپ کی پارٹی میں کیا رد عمل ہے، اور اس وقت پارٹی کا کیا ہے سوچ کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟
یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اقامہ کے، یہ بہت ہی، اس فیصلے کو اگر آپ دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. پہلے جو یہ الزام لگاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے جو فارم بھرا تھا میں نے کہا تو اس میں اس نے وضاحت نہیں کی، سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ آیا وہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے نہیں لکھا ہے یا پھر کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی. یہ جو اقامہ ہوتا ہے صرف آنے جانے کے لیے ان کو سہولت ہوتی ہے کہ بھائی جیسے دبئی آدمی چلا جاتا ہے تو دبئی میں جس کو اقامہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, چلا جاتا ہے. اب یہ اگر اس سے کتنی آمدنی ہے کیا ہے کچھ بھی اس کو پتا نہیں, اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی. اگر وہ جان بوجھ کر کے اس کو چھپاتے ہیں تو اس پر بھی تو بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو صرف نہ اسے کچھ آمدنی ہے نہ کیا ہے نہ کچھ ہے اور پتا نہیں کس طرح سے یہ فیصلہ آیا ہے. لیکن جج صاحبان جو ہیں محترم ہیں ہمارے لیے, ہمارے لیے بہت محترم ہے, ہمیں ان کے لیے عزت ہے, تو کم از کم وہ دیکھیں تو صحیح کہ ارادہ کیا ہے, نیت کیا ہے. لیکن اس طرح سے وہ فیصلے جب آئیں گے تو پھر تو میں تو صرف کیا سارے پاکستان کے عوام بھی بڑے نالا ہیں کہ یہ کیسے کیسے ہو رہے ہیں. ایک حاج آصف صاحب کے فارن منسٹر ہیں, اس کی کیا وہ پاکستان کے فارن منسٹر ہیں, اگر اس کو اقامہ میں وہ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں تو میسج دنیا کی طرف کیا جائے گا؟ کم از کم بھائی ملک کا تو خیال رکھو, ہمارا ملک کس حالات سے گزر رہا ہے. یہ اس طرح سے اگر یہ ہوگا تو پھر میرے خیال میں پاکستان کے آدھے لوگ جو ہیں وہ اقامہ میں کے والے ہیں, پھر وہ اگر وہ خود آدمی نال ہو رہا ہے تو اقامہ جو آدمی لیتا ہے وہ ووٹ بھی نہیں دے سکتا ہے, تو کس طرح سے یہ کام چلے گا؟
جی جی,
کس طرح سے گورنمنٹ چلے گی؟
آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف کی طرف جاتے ہیں, یہ ملتان میں ہوتے ہیں. محمود اشرف آپ بتائیے, لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں یک طرفہ ہیں, خاص طور پہ یہ کہ سیاستدانوں کے خلاف ہی اس وقت فیصلے آ رہے ہیں اور وہ بھی الیکشن سے قبل, آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے ایک تو پرابلم یہ ہے کہ جو میری طرح کے دوست آتے ہیں وہ قانون سے زیادہ واقفیت ان کو نہیں ہوتی, تو وہ ایسے معاملات کو بتاتے ہیں. یک طرفہ فیصلے اس طرح آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے خلاف جو الیکشن میٹرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اس میں ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 62/63 کے تحت کسی اور کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے. یہ پارلیمنٹ کے ممبر کے ایک اہلیت اور نااہلیت اس کے بارے میں یہ دونوں ہیں, اور اس کے تحت جو بھی اگر پیٹیشن آئے گی تو عدالتیں باؤنڈ ہیں کہ اس کے متعلق فیصلہ کریں گی. تو جو فیصلے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں بمطابق قانون آئے ہیں, یا تو قانون ہو نہ, اگر ایک قانون موجود ہے اور اس کے متعلق کوئی بات آئی ہے تو پھر قانون کی حکمرانی اسی وقت ہی ثابت ہوتی ہے کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے مطابق فیصلہ آئے. 62 اور 63 میں پہلے یہ شک جو ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں متعارف کرائی گئی تھی, اس کے بعد کسی بھی آنے والی اسمبلی نے اس کے متعلق کوئی بھی اس کو قانون اس سے نکالنے کی کوشش نہیں کی. اگر نکالتے بھی تو بھی شاید یہ نہ نکال سکتے, لیکن 18ویں ترمیم جو ہے اس نے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا کہ یہ لکھا 18ویں ترمیم میں کہ 62 کی نااہلیت ہے وہ اس وقت نااہلیت ہوگی جب کسی عدالت کی طرف سے فیصلہ آئے گا. پہلے جو نااہلیت ہوتی تھی اس میں کچھ پیریڈ مقرر ہوتا تھا, لیکن اب جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد جتنے بھی اب فیصلے آ رہے ہیں اس کے مطابق آ رہے ہیں, اور اس میں اگر عدالت ایک دفعہ نااہل قرار دے دیتی ہے تو پھر وہ نااہلیت اس کی جو ہے دائمی ہوتی ہے. کیونکہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ صادق اور امین نہیں ہے, وہ بےمان ہے, یا کسی اور نااہلی میں آتا ہے جو اس میں 62 میں دی گئی ہے, تو وہ کوئی جز وقتی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اپنے ٹرینڈ کو اس کے اپنے جو شعور ہے اس کو ثابت کرتی ہے.
اچھا
تو
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, زین انصاری کی طرف لوٹتے ہیں, یہ الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سندھ کے صدر ہیں. انصاری صاحب آپ بتائیے اپنے پارٹی کے حوالے سے, ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی کی پارٹی کا اس وقت وزیر اعظم ہے, دیگر جو اس وقت حکومت کے رہنما ہیں آپ کی پارٹی کے اس وقت کام بھی کر رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نااہلی کے جو اس وقت فیصلے آ رہے ہیں یہ آپ کی حکومت کی کارکردگی پر کوئی اثر ڈال رہے ہیں یا مستقبل میں جو الیکشن آئے گا اس پر اثر ڈالے گا؟
نہیں دیکھیں نا, پاکستان کے اندر تو کوئی اثر نہیں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہو رہا ہے. پہلے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ دیکھے کہ تن چلی ارادتن یا غیر ارادتن, وہ ارادے کو دیکھتی ہے کون سگڑی, اور جو ہے وہ ارادے کو دیکھتی ہے کہ آیا اس کا ارادہ کیا تھا. جب یہ کوئی اتنا پہلے بھی یہ الیکشن ہوتی ہیں, پہلے بھی یہ فارم ہوتے تھے, کبھی تو ایسا نہیں ہوا, لیکن یہ ارادہ جب اس کو بدلے گا ہے ہی نہیں, غیر ارادتی طور پر اگر وہ رہ گیا ہے, یا تو اس کے اوپر اتنی سزا دینا, اور وہ بھی ایسے آدمی کو سزا دینا جو پاکستان کا وزیر خارجہ ہے, سارے ملکوں میں پاکستان کی کیا عزت رہے گی. اصل بات یہ ہے کہ ریسپیکٹ آف کنٹری کو دیکھا بھی جانا چاہیے, ہر پہلو سے جج صاحبان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا پاکستان کو نقصان ہوگا. باقی کسی میرے دوست نے وکیل صاحب نے فرمایا کہ 62 اور 63 میں اگر سارے پاکستان پر قانون تو سارے پاکستان پر ہوگا نا, تو سارے پاکستان میں آپ دیکھیں تو کتنے کون سے ہمارے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں اس وقت کون سے امین اور ثابت ہے, اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں. لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ صرف ہمیں ہی مسلمون کے ایم ایل اے کو یا اس کے سربراہ کو اس طرح سے گھما پھرا کر کے 62-63 میں لانا, میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے. یہ عدلیہ کا فیصلہ جو ہے یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہمیں کالز آ رہی ہیں اور ہم ان کو بھی باری باری لیتے ہیں. محمد شفیع چترال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی محمد شفیع بات کیجیے.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ جی کال لینے کا. ایک تو محترم مہمان جو بات کر رہے تھے, جیتا جی عوام اس چیز کو بخوبی سمجھتا ہے, بالکل درست ہے کہ عوام اس کو بخوبی سمجھتا ہے. اس قسم کے لٹیروں کا تو ہم شکل نہیں دیکھنا چاہتے. وکیل صاحب سے سوال میں یہ کروں گا کہ اس کے نااہل ہونے کے بعد جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہے, کیا اس کو پاکستان کے عدالت جو ہے واپس لا سکتا ہے یا ریکور ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بہت شکریہ.
اچھا سوال ہے, یہ سوال ہم ضرور کریں گے. اور قصور سے طارق چختائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم. میرا پینلسٹوں سے ایک تو سوال ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پے در پے جو وزیر اعظم بھی نااہل ہوا اور وزیر قانون بھی نااہل ہو گیا, وہ نااہل استعفیٰ دے دیا, اور یہ آج وزیر خارجہ بھی عدالت سے نااہل ہوئے, تو یہ اتنے بحران جو اب اس وقت مسلم لیگ نون پہ آئے ہیں, تو کیا اپنا وجود برقرار رکھ سکے گی؟ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ جو فزیکل طور پر پاکستان میں لوگ رہتے ہیں, وہ میری بات کو بڑی اچھی طرح سمجھیں گے بھی, کہ تقریباً نصف جو پڑھے لکھا طبقہ ہے وہ پاکستان کا وہ اوورج ہو چکا ہے, اور رائیونٹ کی مور لگنے کے بعد کوئی بندہ کسی بھی ملازمت پر بھرتی ہوتا تھا. تو اب ان کا کیا وہ مثال آتی ہے پوری اس پر کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت. بہت شکریہ.
اور شفا, محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. چکوا چترال سے شفا, شاید ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. اور چکوال سے کال کیا ہے افضل نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں محترم جتنے بھی پینلسٹ ہیں ان سے اور آپ سے یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ انہوں نے فارم فل کیے تھے تو اس وقت کوئی ادارہ ذمہ دار نہیں تھا جنہوں نے یہ سب اس وقت پاس کیے تھے. آج اس وقت لاسٹ مومنٹ پہ ان چیزوں کو کرنے کا کیا سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو جنہوں نے اس وقت ان کو اہل قرار دیا تھا الیکشن کے لیے, میری رائے کے مطابق تو ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے. پلیز یہ ذرا اپنے جو ہیں تجزیہ کار ان سے کلیئر کریں.
بڑی دلچسپ بات کی آپ نے. اور میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب. دوست کی آپ سے یاد کر رہا ہوں. کیا جناب صرف پاکستان میں سیاستدان جو ہے اپنے کثرت منہ کالا کرنا چاہیے, باقی یہ جو ججوں نے جو ماشلاؤں کو اور امروں کو تحفظ دیا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ ڈوگر صاحب نے جو کہا تھا کہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتا ہے ایک عامر, کیا ججوں نے متنازع فیصلے نہیں دیے جناب اعلیٰ؟ کیا صرف یہی سیاستدان کرپٹ ہیں اور صرف یہی غلط ہیں؟ سب کو احتساب ہونا چاہیے، جن جنہوں نے فیصلے غلط دیے ان کو قبروں سے نکال کر ان کا کورٹ مارشل کیا جائے.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور اصغر خان نے کال کیا ہے پنجاب سے. اصغر خان جی پنجاب سے. جی
یہ جو پیسہ آیا ہے یہ بالکل صحیح آیا ہے، اور اس کا ضلع صرف یہ بجائے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے.
اچھا ٹھیک ہے بڑی جی. اور محمد عنایت کو سنتے ہیں، اس کے بعد بریک پہ جاتے ہیں. محمد عنایت کشمیر سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ یورپ ممالک دیکھیں تو وہاں کی جو قیادت ہے وہ بالکل کرپٹ نہیں ہے، وہ ملک کو بہت دیانتداری کے ساتھ چلا رہے ہیں. تو ہمارے ملک کے جتنے بھی لیڈر ہیں یہ شروع سے کرپشن کا ہی ان کا انحصار رہا ہے، اور ان کی ایک ماحول بڑا کرپشن. تو یہ بڑا اچھا ایک اسٹیپ اٹھایا ہے عدلیہ نے، تو اگر یہ جاری وہ ساری رہے تمام کے لیے بلا تفریق، تو میرے خیال میں ہمارا ملک کو اس میں کافی بہتری ہوگی، آگے نکلنے کی چانسز ہے. تو باقی
بہت شکریہ آپ کی رائے دینے کا شکریہ. اور بریک سے پہلے میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں پی ایم ایل نون کے وفاقی وزیر خواجہ آصف کے نااہل قرار دیے جانے کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت پی ایم ایل نون کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے رکن زین انصاری ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اور ہم اس وقت محمود اشرف کی طرف لوٹتے ہیں. محمود اشرف، آپ نے عوام کی رائے سنی اور کچھ لوگوں نے آپ کی بات کی، حمایت کی. ایک سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ یہ سیاستدانوں نے جو پیسہ باہر جمع کیا ہے، کیا کوئی امکان ہے کہ یہ ملک میں واپس لایا جائے؟
دیکھیے، انٹرنیشنل قوانین بھی بہت سے ایسے بنے ہوئے ہیں، اور بہت سے ملکوں نے ایسی پالیسیز بنائی کہ جس کے تحت وہ پیسہ واپس آیا اس ملک میں. لیکن کیونکہ یہ کام ہے حکومت کا، عدلیہ تو کسی خاص کیس کے متعلق ایک فیصلہ دے سکتی ہے، اور آگے اس کا عدلیہ کے ہاتھ نہیں ہوتے، صرف ان کا قلم ہوتا ہے اور اسی سے وہ اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں. تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے حکومت نے. اگر حکومت نے، چاہے جو بھی پارٹی ہو یا جیسی بھی کسی پارٹی کی حکومت ہو، وہ سارے کے سارے ایک ہی لڑی میں پروئے ہوں، ان سب کے جو لوٹ مار کا پیسہ ہے سب نے باہر اکٹھا کیا ہو، تو جس نے عمل درآمد کرنا ہے اس فیصلے کے اوپر، تو وہ تو پاکستان کی ہسٹری چلی آ رہی ہے کہ وہ عمل درآمد اس پر نہیں کرتے. عدلیہ اب بھی، آپ نے پچھلے دنوں بھی چیف جسٹس صاحب کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کی جو عہدے کی میعاد ہے وہ اب چند ماہ رہ گئی ہے، تو اس کے بعد جو نیکسٹ آئیں گے تو ان کی اپنی پریفرنسز ہو سکتی ہیں، اور ان کے بعد جو آئیں گے ان کی اپنی پریفرنسز ہو سکتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک تھوڑی سی، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے بڑے عہدے ہیں یا بڑے آفیسز ہیں، ان میں کوئی مستقل جو پالیسی ہے یا ان کا کوئی مستقل کریکٹر نہیں ہوتا. وہ جس طرح کا بندہ وہاں آگے بیٹھتا ہے وہ اسی طرح ہی عمل کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ واپس آ سکتا ہے، عدلیہ اس سلسلے میں ضرور کوشش کرے گی، لیکن ناکامی وہاں ہوتی ہے کہ انتظامیہ جس نے اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، جو قانون سازی کرنی ہوتی ہے، تو وہ نہ ایسی قانون سازی کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، کیونکہ اس کی زد میں وہ خود آتے ہیں. تو پاکستان میں آپ دیکھیے کہ جتنے بھی قوانین بنے، ہم اسمبلیوں میں اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کیا. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت ہی نوول سا قانون بنا کہ آپ 2% اماؤنٹ دے کر اور آپ ساری جو رقم باہر سے واپس لا سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ آپ پہلے تو یہاں سے مار دھاڑ کر کے کرپشن کر کے رقم کو باہر جمع کریں, تو اس کے بعد ایسی پالیسی بنائیں کہ اس کی ڈرائی کلیننگ کر کے اس کو واپس لیں. تو یہ حکومتی سطح پر جو منی لانڈرنگ ہے یہ اس کا یہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے.
اچھا.
پاکستان میں
جی جی
جب تک
جی
جب تک یہ جو ہماری اسمبلی ہے یہ صحیح افراد پہ مبنی نہیں ہوگی اور قانون سازی درست نہیں ہوگی تو ایسی باتیں ہم سوچ تو سکتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا.
پی ایم ایل نون کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے رکن زین انصاری صاحب, ویسے تو یہ بات جو ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سیاستدان کس حد تک بدعنوان رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ چل پڑا, ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں صرف میاں نواز شریف پہ چلا ہے لیکن آگے بھی دیگر سیاستدانوں پر چل پڑا, تو اس میں کیا برائی ہے؟
دیکھیں جی, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ اس وقت جو عدالت کا رخ ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہے. پی ایم ایل این سے زیادہ جس طرح اس پر الزامات ہیں اس سے زیادہ تو پرویز مشرف پر ہیں, لیکن پرویز مشرف دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے تو کوئی آواز جج نہیں اٹھا رہا ہے, تو سو موٹیویشن نہیں لے رہا ہے وہ, کوئی اس کا کیس چل رہا کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو میں آپ کے توسل سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا تو مہربانی فرما کر وہ کیس بھی تو اٹھائیں, اور ایسے بہت سینکڑوں کیس پڑے ہوئے ہیں لیکن پتا نہیں کس وجہ سے کیا ہے, صرف مسلم لیگ نون کی اس کو ضد میں آ گئی ہے. ایک بھائی نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا تھا کہ اگر جس فارم بھرا جاتا ہے تو فارم بھرنے کے بعد جب وہ جمع ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ہر ایک چیز چیک کی جاتی ہے, اور اس کے لیے اگر کسی کو شک ہوتا ہے کہ بھائی یہ ریٹرننگ آفیسر کو, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کے لیے حلف نامہ بھرو, یہ اس میں لگاؤ. لیکن اس وقت تو کسی نے اپلیکیشن نہیں کیا, جڑا جھڑ فارم آ رہے تھے. میں بھی خود دینے کے فارم میں بھرا ہوں, ہمیشہ میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, کبھی مجھے تو کسی نے نہیں کہا ہے کہ بھائی یہ اس طرح سے کرو. پتا نہیں کہ ابھی میرا مقصد, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کورٹ جو ہے کورٹ اس کو دیکھے کہ آیا ارادتاً اس کم ٹائم میں یا غیر ارادی طرح سے یہ ہوا ہے, لیکن اس کو تو کورٹ دیکھ نہیں رہی ہے. تو مہربانی کر کے ایسے فیصلے نہ دیں جو ملک کی بدنامی کے مسئلہ بنے. کتنے ملک بدنام ہو رہا ہے, وزیر اعظم نال, وزیر خارجہ نال, لوگ بھی ہنس رہے ہیں. پاکستان لوگ بھی سمجھتے ہیں, پاکستان کے لوگ اتنے جاہل اور ان پڑھ نہیں ہیں.
لیکن انصاری صاحب, اگر آپ نے ہمارے کالرز کو سنا تو کافی ایک ملا جلا جو ہے رجحان پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ آئے یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے یا نہیں. یقیناً ہم آگے چل کر آپ کو دوبارہ لیں گے, لیکن اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے رکن زین انصاری اور ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے بریکنگ نیوز. اب سے تھوڑی دیر پہلے پشتون تحفظ موومنٹ نے اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا, اور جلسہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ایجنسیز کی طرف سے, اور یہ شکایت پورے ملک سے آ رہی ہے. اس سلسلے میں اس وقت ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے. ایک پی ٹی ایم کے صاحب ہیں عنایت سالرزائی, ان کی ساؤنڈ بائٹ بھی ہے ہمارے پاس, اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر بھی ہیں. ان کے ساتھ ہوں گی رکشندہ ناز جو انسانی حقوق کے لیے کوشاں رہتی ہیں. لیکن آئیے عنایت کی یہ ساؤنڈ بائٹ پہلے آپ کو سناتے ہیں.
ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ سارے ہمارے دوست ہیں وہ بھی پاکستانی ہے, پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کے اندر آپ کسی پہ قدم نہیں لگا سکتے کہ پابندی لگا دے کہ وہ بولے نہ, وہ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے. یہ کون سی پابندی ہے کہ جب ایک بندہ اپنے حق مانگنے کے لیے آواز اٹھاتا ہے پرامن طریقے سے, نہ وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے نہ وہ کوئی اور کرتا ہے, اور آپ اس پہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں. تو ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ جتنے ایف آئی آر ہو گئے ہیں ریاست کو اور ریاستی اداروں کو جو ہے نا وہ ایف آئی آر واپس لینی چاہیے. اور جو کراچی میں کچھ اریسٹ ہو گئے تھے ان میں بیشتر تو چھوڑ دیے گئے ہیں, لیکن سنا ہے کہ چار بندے اس میں بھی ہے. تو ہم جتنی بھی محکمے ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان طالب علموں کو, ان لوگوں کو, پی ٹی ایم کے ان سپورٹرز کو, ان ورکرز کو جلد سے جلد رہا کرے.
اور ہم بریگیڈیئر سید نذیر سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر سید, آپ نے سنا عنایت سالارزائی کو. جی بریگیڈیئر سید نذیر جی, تو بنیادی طور پہ یہ بتائیں کہ پی ٹی ایم جس طرح سے ابھر کر آیا ہے, ان کے لوگوں کو یہی شکایت ہے کہ جہاں بھی وہ جلسہ کرتے ہیں یا جلسے کا ارادہ دکھاتے ہیں اس سے قبل ان کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. ہمارے پاس کراچی سے بھی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ وہاں سے بھی لوگوں کو اٹھایا گیا, پھر چند کو رہا کیا گیا. تو یہ کیا وجہ ہے, ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک پی ٹی ایم کا تعلق ہے, ان کے جو جلسے ہوئے تو ظاہر ہے لاہور کے جلسے سے پہلے ان کے کچھ لوگوں کو پولیس نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو ڈیٹین کیا, اور اس کے علاوہ ان کے جو گراؤنڈ تھے اس پر بھی گندا پانی چھوڑ دیا گیا. یہ پرانے ٹریکٹر تھے جو کہ نارملی بیوروکریسی یا اس قسم کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کی جو موومنٹ ہے یا ان کے جو ڈیمانڈ ہے تو وہ تو کنسٹیٹیوشن کے اندر آتے ہیں, اور ایک بیان ہی ہے ہمارا اور کہ اسٹیٹ کے خلاف مطلب آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہے, انہوں نے قلم اور اپنا آواز اٹھایا ہے. تو پھر اپنے بیانیاں جو کہ پاکستان میں آپ کی آواز اگر نہیں سنی جاتی تو اس کے لیے تو ہتھیار اٹھانا وہ ظاہر ہے کہ کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. لیکن اگر آپ کو زبانی طور پر جلسے کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں اور کوئی حق مانگتے ہیں تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کا راستہ اختیار کرے اور آئینی طریقے سے اس کو ڈیل کرے. لیکن اگر ساتھ ساتھ تو آپ کو مذاکرات بھی, جس طرح اور شاخص میں جمرود میں کچھ منشل مذاکرات ہو گئے حکومت کی طرف سے اور پی ٹی ایم کے لیڈرشپ کے درمیان اب سے کچھ گھنٹے پہلے, اور اس میں ظاہر کی مذاکرات کو جاری رکھنے کا عندیہ دیا گیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو اریسٹ ہوتے ہیں یا اس قسم کے دھمکیامیز جو سوشل میڈیا پر چلتا ہے, یا پھر جو لیبلنگ ہوتی ہے غدار کی یا دوسرے طرف پر وفادار کی, اور یا اپنے بچوں کے اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں انجینئر, تو یہ میرے خیال میں یہ چیزیں اور قرض کو ڈیفیسٹ لاتا ہے, ان کی وجہ سے اعتماد سازی نہیں ہوتی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹریم پوزیشن پر چلے جاتے ہیں.
یہ بتائیے بریگیڈیئر سید یہ بتائیے, ان کا جو نعرہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, آپ نے سنی ہوگی, اس نعرے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟
انیشلی جو یہ نعرہ لگا تھا تو راو انور کے بارے میں لگا تھا کہ جو وردی میں تھا وہ اردو میں اس نے جو بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی تھی, اور وہ کلنگ دائرے کی جی آئی ٹی نے بھی ثابت کر دی کہ یہ بالکل ٹیررسٹ ایکٹ تھے. اور تو ظاہر ہے کہ یہ ٹیررزم تو ایک وردی والے نے کیا تھا جو کہ پولیس کے وردی میں تھا, لیکن بعد میں یہ نعرہ ظاہر ہے کہ سارے سیکیورٹی ایجنسیز اس وردی کے اس میں لپیٹ میں آ گئے, اور پھر یہ نعرہ بہت زیادہ ہر جلسے میں, ہر جلوس میں, اور یہاں تک کہ اسلام آباد میں بھی یہ لگنے لگا. اور تو اس سے یہ تاثر ابھرا کہ یہ آرمی کے خلاف, اور پھر رفتہ رفتہ کیونکہ مسئلے کو انیشلی صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا, ورنہ شروع میں تو صرف یہ تھا کہ انور کو گرفتار کیا جائے, لیکن وہاں پر حکومت نے یہ غلطی کی کہ اس کو پروٹیکشن کی غائب کر دیا, اور پھر بعد میں اس کو جس طریقے سے عدالت میں پیش ہوا تو یہ یقیناً یہ قسم کا جو ان کے ڈیمانڈ تھا تو ان کے ساتھ ایک مذاق تھا, تو وہ مذاق پھر اتنے سیریس ہو گیا और फिर वो जो ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये नारा बहुत जोर शोर से गूंजने लगा। एक तो ये और उसके साथ बाकी भी कुछ ऐसे नारे थे जो कि मेरे ख्याल में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ थे, जो कि इस किस्म के एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं जाना चाहिए, उससे मसाइल हल नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ पर ये भी बात तो जरूरी है कि जो भी हो ये अपने मुल्क के लोग हैं और अपने मुल्क के लोगों के साथ एक तरफ तो तालिबान है, GDPs है जो उन्होंने बंदूक उठाया हुआ है, दूसरी तरफ पर ये लोग हैं जो इन्होंने एक पुरामन तरीके से वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों में फर्क होना चाहिए और ये बयानियां नहीं जाना चाहिए, और कि जो भी मतलब है कि स्टेट से कुछ अपना हक मांगे या कोई उनका इशू हो और उस पर आप उसके खिलाफ को क्रैक डाउन शुरू कर दे या उनके खिलाफ एक कंफ्रंटेशनल किस्म की सिचुएशन पैदा कर ले।
अच्छा।
जो कि मेरे ख्याल में सोशल मीडिया में और कुछ मीडिया में चल रहा है, जो कि हिंदी साइन नहीं है, मैं कहता हूँ सारे तहकियात है, सारे पाकिस्तानी है और हो सकते हैं मसाइल, और मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाता है।
अच्छा।
उसको कन्फ्रंट करके हल नहीं किया जाता, और अगर कन्फ्रंट करेंगे तो मेरे ख्याल में ये मूवमेंट फैलेगी और इससे मजीद बदमजगी होगी और ऐसा ना हो कि फिर बात तो वायलेंस तक पहुंच जाए।
हम इंसानी हकूक के लिए कोशां रक्षंदा नाज की तरफ आते हैं। रक्षंदा नाज, आप लोगों की और ख़ास तौर पे ख़वातीन की आज मंजूर पश्तीन से मुलाकात हुई, कुछ बताइए कि क्या बातें हुई उनके साथ।
शुक्रिया। एक तो मैं ये जो वर्दी वाला नारा है ना, इसकी थोड़ी सी करेक्शन करना चाहती हूँ कि ये APS के जो पेरेंट्स थे ना स्टूडेंट्स के, ये उन्होंने भी नारा लगाया था एहसान उल्ला एहसान को जैसे प्रोटेक्शन दी गई थी, तो ये उसके साथ भी लिंक करता है।
जी जी।
तो ये वक्तन फवक्तन कुछ चीजें जो आती रही हैं, तो उसमें उनको एक फीलिंग है जो जो विक्टिम है हम समझते हैं पाकिस्तान में, कि उनको लगता है कि जो उनके खिलाफ है उनको प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये उसका एक रिएक्शन भी है। और मंजूर पश्तीन के साथ जो मुलाकात थी आज की, वो बेसिकली तो जो हमारा वुमेन का ग्रुप है वो नकीब का जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसमें भी उनके साथ खड़े थे, और फिर जब ये इस्लामाबाद के लिए जो इस्लामाबाद सिट इन हुई उसमें भी खवातीन जो हैं वो उनके साथ वहां तक गई, उसमें इस्लामाबाद की सिट इन में हमने शमूलियत की, फिर उसके बाद पिशावर का जलसा हुआ, फिर उसके बाद लाहौर का हुआ। आज बेसिकली जो खवातीन का ग्रुप था जो खास तौर पे इसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन नहीं थी, ट्राइबल एरिया से ट्रेवल करके आई थी कुछ खवातीन, और फिर उसके साथ साथ पिंडी और इस्लामाबाद से भी कुछ खवातीन जो शुरू से PTM के साथ हैं, तो उन्होंने भी शिरकत की। बेसिकली खवातीन ने एक एलामिया बनाया है PTM के साथ कि जिसमें क्योंकि बात हो रही है, कल खैबर एजेंसी में भी इनका काफी लंबा जिरगा के साथ हुआ, फिर उससे पहले जो है वो आजी शाह के साथ हुआ, इन सारे लोगों के साथ इनकी बातचीत हो रही थी, तो ये इतनी तादाद में जो खवातीन निकल कर आई हैं और जिसमें अदर देन पश्तून आइडेंटिटी भी खवातीन इनको सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान की वुमेन एक्शन फोरम ने बहुत क्लियर अपनी स्टेटमेंट दी, तकड़ा कबायली ख्वाइंदे ने इनको सपोर्ट किया, पिशावर में जो फेमिनिस्ट फ्राइडे है उन्होंने किया, इंडिविजुअल है या ग्रुप है, तो आज बेसिकली मीटिंग ये थी कि बात की जाए कि इस PTM के अंदर खवातीन अपना रोल क्या देखती है।
अच्छा।
क्योंकि बहुत क्लियरली खवातीन ने बात की, क्योंकि हमारे साथ इसमें जो मूवमेंट में जो औरतें निकल कर आ रही हैं उनमें वो भी हैं जो मिसिंग पर्सन के हवाले से, कोई माँ है, कोई बीवी है, कोई बेटी है, तो उनका था कि इस मूवमेंट में जो हम आपके साथ जुड़े हैं तो हमारी कुछ डिमांड्स हैं, और उन डिमांड्स के अंदर जो खवातीन ने कुछ चीजें रखी वो दो तरह की रखी, एक मूवमेंट के साथ रखी, एक क्योंकि एक डेमोक्रेटिक वुमेन फ्रंट जो है इस तहरीक के साथ वो भी जुड़ा हुआ है और वो भी आज हमारे साथ यहाँ पे शरीक थे, उन्होंने कल नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन के साथ वो मिली है, वो इस्लामाबाद का जो ग्रुप है वो मिला है, तो उन्होंने उनके सामने 5 निकात रखे हैं, तो वो भी था कि तहरीक जो है हमारे उन निकात को भी सपोर्ट करे जो कि इनडायरेक्टली इन्हीं के निकात को सपोर्ट करता।
अच्छा।
है एक तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि खवातीन ना सिर्फ इनके साथ स्टेज पे खड़ी हुई उन्होंने अरेस्ट भी हुई इसमें, इस्मत का वाकया आपको पता है। इस वक्त भी लाहौर में 20 से 24 लोगों को इन्होंने 6 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में उठा के डिवाइड किया। मैंने अपनी टाइमलाइन पे वो वीडियो भी डाली है जहाँ पुलिस इनको अरेस्ट कर रही है। तो इस तरह की सोशल मीडिया पे आप देखें कि लोगों ने कोशिश की है, क्योंकि मीडिया का तो यहाँ पे पीटीएम के हवाले से ब्लैक आउट है। तो उसमें जो इशू है, एक तो हम कह रहे हैं कि इतना अगर औरतें खुल के आपके साथ इसमें सामने आ रही हैं, और गद्दार जहाँ पे लोगों को कहा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम समझते हैं कि इनके जो डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इनके साथ हैं, तो फिर ख्वातीन को ये जो निगोसिएशन हो रही है
इसमें भी एक शेयर होना चाहिए। बड़ी 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 अच्छी बात की।
औरतों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा और औरतों के बगैर नहीं होगा।
आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहें, हम कुछ कॉल्स लेते हैं जो पीटीएम के से मुतालिक हैं। कश्मीर से जैनुल आबदीन कुछ कहना चाह रहे हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
सर मैं उन्हें चाहता हूँ कि ये जो मेहमान आप कर रहे हैं, इनको चाहता हूँ कि अगर ये मंजूर कश्मीर साहब जो है, ये इंसानी हकूक से बात कर रहे हैं या सिर्फ पुख्तों हकूक से बात करना चाहते हैं।
अच्छी बात आपने की। और इनामुल्ला ने कॉल किया है लकी मरवत से।
मैडम हमें पाकिस्तान अपनी जान से भी अजीज है, अपनी औलाद से भी अजीज है, पश्तून से भी अजीज है। हमें जहाँ भी किसी भी तहरीक से, किसी भी मूवमेंट से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बू भी आए तो हम उस तहरीक का साथ नहीं दे सकते। ये तहरीक मैडम बज़ाहिर पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है, लिहाजा हमें ना पश्तून दरकार है, ना अपनी जान दरकार है, ना और कोई चीज़ दरकार है। थैंक यू।
शुक्रिया। और काशिफ हुसैन ने कॉल किया है लकी मरवत से। जी काशिफ हुसैन।
हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पीटीएम है ना,
जी जी,
पाकिस्तान के खिलाफ है और ना पाकिस्तान के हक में है। इसको ये जो फौज के खिलाफ बातें करने कर रहे हैं ना, इसको हम पसंद नहीं करते। ये वो बंद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। ओके शुक्रिया।
अच्छा शुक्रिया। और जी एक और कॉलर हैं, अगर अपना नाम बताना चाहें।
सलीमुल्लाह नियाज़ी फरामिया वाले।
जी जी बात कीजिए।
हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से गलती हैं, और मेरा सवाल ये है कि जो पश्तून डोमिनेंट पार्टीज हैं पाकिस्तान में, जमात इस्लामी, ANP, JUI और PTI, क्या ये पख्तूनों के हकूक के लिए सोई हुई हैं? क्या वो नाकाम हुई हुई हैं कि वो लोग यहाँ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनको शक की नज़र से देखा जाता है? PTM के मुतालबात तो बिलाशुबा जायज़ हैं, लेकिन उनका तरीक़ेकार या उनको जो प्रमोट कर रहे हैं लोग, उनके बारे में लोगों को शकों को शुबात हैं। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया। और खैर मोहम्मद ने कॉल किया है। जी कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
जी जी जी, मैं पेशावर चिराग से कॉल कर रहा हूँ।
जी
ये मंजूर पश्तून जो ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पश्तून को कहते हैं ये वजीर शुमारी वजीरिस्तान का ये लफज है, पश्तून को बोला जाता है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो चिचनिया या अलकायदा के लोगों को जमा किया था इधर, वो बहन बेटियों की शादी उसे कराते, उस वक्त इन्होंने क्यों जुड़े ये प्रोग्राम भी बनाया कि यार ये हकूक अपने हकूक के लिए।
अच्छा,
मेरा ये सवाल है।
अच्छा अच्छा। और एक और कॉलर है। जी
बात कर रहा हूँ।
जी 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 बात कीजिए।
हेलो।
जी जी बात कीजिए। लियाकतुल मुल्क।
जी नफीसा दीदी, मंजूर पश्तून की PTM जो है, ये दरअसल हम 40 साल से खासकर कबाइल और पश्तून मंतिका रशिया के एग्रेशन के बाद से, फिर यहाँ अलकायदा और अमेरिका का आना, 9/11 का ड्रामा, और अफगानिस्तान जो है वो ठिकाना, पाकिस्तान निशाना, यहाँ CIA और ये मुसाद।
जी जी जरा मुख्तसर बात।
वो ऐसी लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये तहरीक नकीबुल्ला तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है इसमें बैरूनी हाथ है।
अच्छा शुक्रिया। और लाहौर से सरदार वली कुछ कहना चाहिए। जी बख्त ज्यादा सवाल से।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी जी
जी जी, ये जो बातें हो रही हैं ये तो अपने हुकूक को मांग रहे हैं, हुकूमत से मांग रहे हैं। जो अभी लोग इसके खिलाफ बातें बना रहे हैं कि ये राह से सपोर्ट है, पलानी से सपोर्ट है, ان کے جائز مطالبات ہیں وہ مطالبات کے پورے کریں نا, جو پھر دیکھتے ہیں کہ نہ ان کے پیچھے انڈیا سے ہے جو ہے.
اور اچھا بہت شکریہ. اور شفیق نے کال کیا ہے ہنگو سے, جی بات کیجیے.
شفیق بات کرو ہنگو سے. یہ بات یہ ہے نا, یہ پاکستان کے خلاف یہ سازشی ہیں, کبھی طالبان کے نام پر, کبھی جو ہے نا یہ پی ڈی ایم کے نام پر, کبھی دوسری کے نام پر, یہ پورا جو ہے نا باہر ملک کا سازش ہے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے, خاص کر امریکہ کا جو ہے نا یہ
بریگیڈیئر سید. کیونکہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں, آپ بتائیے آپ کو کوئی ثبوت ملا ہے کہ یہ پی ٹی ایم کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہے, یا یہ کہ افغانستان سے کوئی لوگ ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں؟
گراؤنڈ ریئلٹی کا تعلق ہے تو اس کو دیکھا جائے تو ان کے ڈیمانڈ میں کافی وزن ہے. اور دوسری بات یہ کہ پچھلے دنوں آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی تھی, کچھ پرانے ہمارے جنرلوں کی, اور اس کے علاوہ بیوروکریٹس کی اور پاکا کے چند نمائندوں کی, اور اس کے علاوہ کور کمانڈر سے بھی. اور انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنے بچے ہیں اور یہ پاکستان کے طرف ہے, ان کو انگیج کرے اور ان کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کے جائز مسائل اس کو حل کیا جائے. اور میرا خیال میں کہ ایسی کوئی بات اور ظاہری طور پر تو نہیں ہے کہ پیچھے سے ایسی قوت ظاہر ہے کہ جو اگر دشمن ہو تو دشمن کو جو بھی موقع ملے گا وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ہے اور اس حکومت کا کام ہے, پلس سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایسا موقع نہ دیا اور جو ڈیمانڈ ہے یا جو بات چیت ہے یا جو یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اور مسائل کو حل کرے, نہ کہ اس کو لٹکائے, تاکہ پھر دشمن کو موقع ملے گا اور اس کو ضرور اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. اس کے کوئی مورل نہیں ہوتے, کیونکہ دشمن کو جب موقع ملتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے.
بالکل صحیح
بات. اور دوسری بات یہ ہے اور کہ میرے خیال میں یہ چیز ابھی حکومتی آنکھوں میں اور خصوصی طور پر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں یہ بات مطلب ایک زور پکڑ رہی ہے یا ایک ریئلائزیشن آ چکا ہے اور کہ رفت رفتہ ان کے مطالبات پر ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ ان کو انگیج بھی کیا جائے, تاکہ اس کے ایک مومنٹ ہے اور اس میں کچھ تھوڑی سی ڈائلوشن آ جائے, ان کے ڈیمانڈ تھوڑے سے نرم ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ بھی یہ دیکھ لیں کہ ان پر امر بھی ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں اس خدمت میں کچھ اقدامات زمینی سطح پر بھی لیے گئے ہیں کہ چیک پوسٹوں پر اب نرمی کچھ آ گئی ہے, اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو بھی چھوڑا گیا ہے, اور اس کے علاوہ باقی جو کمپنسیشن ہے جو امیر علی وغیرہ کے دکاندار آئے تھے ان کے ساتھ بھی بات چیت کامیاب ہوئی ہے, کافی حد تک ان کی کمپنسیشن بھی ہو رہی ہے. لیکن ایک بات میرے خیال میں جو سب سے مشکل ہے جس کو ایڈریس کرنا, اور وہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, کیونکہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے اور اس پر کچھ بات چیت میں خون پکڑ سکتی ہے. اور باقی جو میرے خیال میں کہ ایسے مطالبات نہیں ہے کہ اس کو نہیں پورا کیا جا سکتا اور اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا.
بہت شکریہ, کیونکہ ہمیں اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرنا ہے. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر, جو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھیں رکشندہ ناز, جو انسانی حقوق کے لیے کوشاں رہتی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان قربت بڑھ رہی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت روس میں ہیں, اور آج پاکستان کی دفتر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے اس سلسلے میں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود نے, اور جبکہ بھارت سے ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی پشپندر کمار. آپ مہمانوں سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے اس موضوع پر ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا ہے کہ روس سے تعلقات کو وسعت دینے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ان کے بقول اس کا دیگر ممالک سے تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ روس کے دورے پر ہیں، جہاں ان کی روس کی زمینی افواج کے کمانڈر جنرل اولگ سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق روسی جنرل نے کہا کہ ماسکو اسلام آباد کے ساتھ موجودہ فوجی تعاون کو بڑھانا چاہتا ہے۔
روس کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ریچ آؤٹ کیا ہوا ہے، اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آرمی چیف نے وزٹ کیا ہے، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہاں وزٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ہمارے وزیر خارجہ ریگولرلی ان ٹچ ہیں، تو ایک میجر ریچ آؤٹ ہو رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو کسی اور کے ساتھ خراب ہو جائیں گے۔
واضح ہے کہ رواں ہفتے ہی پاکستان اور روس کے درمیان پہلے بین الوزارتی سطح کے مذاکرات ہوئے، اور ان میں پاکستانی وفد کی قیادت قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ نے کی۔ بین الوزارتی مذاکرات میں دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے علاوہ خفیہ معلومات کے تبادلے، خلائی سائنسز، سیکیورٹی، معیشت، تجارت، سائبر سیکیورٹی جیسے شعبوں میں قریبی تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم پاکستان چلتے ہیں، جہاں سے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ مسعود صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو دورہ ہے یہ غیر معمولی اس لیے بھی ہے کیونکہ روس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے گا، اس سے آپ کیا معنی لیتے ہیں؟
دیکھیے، روس کے لیے بھی جس طریقے سے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف ایک مقابلہ کرنا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اسی طریقے سے روس کے لیے بھی دہشت گردی جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روس جو ہے وہ کافی، خاص طور سے ان کے وہ پروونسز جس میں مسلمان آبادی ہے، چیچن وغیرہ، اور ان کو ہمیشہ سے خوف رہا ہے، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روس میں بھی طالبانائزیشن یا دوسری فورسز آئی ایس وغیرہ جو ہیں یہ زور پکڑیں، اس وجہ سے بھی پاکستان سے کو تعلقات کو بہتر اور وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کا علم ہے کہ امریکہ کا جب دباؤ ہے روس پر تو وہ اپنا دائرے کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور پاکستان بھی اس وقت امریکہ کی، آپ نے دیکھا کہ اس کے تعلقات میں بڑا تناؤ اور تلخی ہے، تو یہ دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھی اپنے آپشنز جو ہیں وہ بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور دونوں کے مفاد ایک طریقے سے اس وقت ان میں کافی منسلک ہیں، تو میں اس کو اس طریقے سے بھی دیکھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے اس وقت روس اور پاکستان کے جو مفادات ہیں ان میں کنورجنس ہے۔
مسعود صاحب، یہ بتائیے، ایک خبر ہماری نظر سے گزری جس کے مطابق پاکستان اور بھارت پہلی مرتبہ مشترکہ مشقیں کریں گے، اور یہ مشقیں روس کے ارل پہاڑوں میں ہوگی اگست میں، اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کس حد تک تبدیل ہو سکتے ہیں؟
یہ میرے خیال میں روس کی یہ کوشش ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں، اس لیے کہ اس میں روس کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ روس چاہتا ہے کہ انڈیا سے بھی اپنے تعلقات کو مضبوط رکھے، اور آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی ہمیشہ تاریخی لحاظ سے ان کا بہت ہی آپس میں تعلقات بہت اسٹرانگ تھے، اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ اس کا جھکاؤ جو تھا ماضی میں روس کی طرف تھا، لیکن اب چونکہ امریکہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو گئی ہے، اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے یہ ایک لحاظ سے چین کے خلاف ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈیا تو خیر اتنا بڑا ملک ہے کہ مشکل ہوگا امریکہ کے لیے کہ وہ روس کی بھی مخالفت کرے، لیکن روس سے جس قسم کے تعلقات انڈیا کے تھے، جو گہرائی تھی اور جو ڈیفینس اکوپمنٹ سارا کچھ روس سے آتا تھا، اب اس کا انحصار بہت حد تک کم ہو رہا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ امریکہ سے لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ چونکہ اتنا بڑا ملک ہے, یہ نہ ہو کہ ہم امریکہ کے بالکل اس میں آربٹ میں آ جائیں, تو ہم اپنی جو آزادی ہے اور اپنی ایک آزاد فورن پالیسی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلقات روس سے بھی اچھے رکھیں. اور روس یہ چاہتا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں تو اس کے لیے بھی ایک لحاظ سے سود مند ہیں, اور پھر اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ کے لیے, روس کے لیے اور نیبرنگ ممالک کے لیے, ہمسایہ ممالک کے لیے ایک پرابلم نہیں بنیں گے بلکہ ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا جس سے کہ امن اس ملک میں خطے میں آ سکتا ہے.
جی ہاں.
اور وہ قوتیں خاص طور سے دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کے خلاف ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے.
آپ نے بڑی اہم بات کی, اور ہم چاہیں گے کہ پشپندر کمار جو سینئر صحافی ہیں نئی دہلی میں ہیں وہ بھی اس پر تبصرہ کریں. پشپندر کمار, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ بھارت کے وزیر دفاع نے اس وقت کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مل کر فوجی مشقیں کرے گا روس میں اگست کے مہینے میں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ روس پاکستان اور بھارت کو بیلنس کرنا چاہتا ہے. روس کے تعلقات جیسے کہ مسعود صاحب نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ماضی میں بہت اچھے رہے تھے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت کا پاکستان کی طرف رویہ کس حد تک تبدیل ہو جائے گا؟
دیکھیے, ایک تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ 15 اگست 2016 کو بھارت کے وزیر اعظم نے جس طرح سے بلوچستان کا مدعا اٹھایا اور اس کے بعد جو لمبی خاموشی رہی, تو یہاں بہت سارے انالیسس کا کہنا تھا کہ یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے اس کو اٹھا تو دیا تھا نریندر مودی نے, لیکن اس کو لے کر کے آگے بڑھنے کی جو بھی منشا رہی ہو بھارت کی, اس کو رشا نے آگے بڑھنے سے روکا. اور اس کے بعد پھر بھارت کی طرف سے کہیں کہیں کوئی بھی اس کا بیان نہیں آیا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے یا بلوچستان کے حالات پہ کوئی اس پہ آگے چلتا ہو. ایک تو وہ, تو وہاں سے بیک ٹریک ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 کے اندر بھی اس طریقے کی بات تھی کہ پاکستان جو ہے وہ رشا کے ساتھ مل کر کے اینٹی ٹیرر جو ہے وہ ملٹری ایکسرسائز کر رہا ہے. اس وقت بھی بھارت نے جو ہے بڑے اپنے آبجیکشن ریز کیے تھے, بڑے انہوں نے اپنی پروٹیسٹ لانچ کی تھی کہ صاحب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے اری کے اندر, اورل کے اندر جو پہاڑوں میں جو اگست میں جو کوئی ملٹری ایکسرسائز ہونے والی ہے, مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا ایک ٹریڈیشنل دوست رشا رہا ہے, اور اس وقت بھارت کی فورن پالیسی یا بھارت کا جھکاؤ جو ہے وہ پوری طرح سے یو ایس کے ساتھ ہے, اس کو بیلنس بھی کرنا ہے. اور پاکستان کے ساتھ جو اس میں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کا ایک میسج یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ جو کنفرنٹیشن والی پالیسی ہے وہ رشا کے چلتے بھی اس کو بیک ٹریک کرنا پڑا ہے, اور بھارت میں اگلے سال چناؤ بھی ہونے ہیں. تو یہ کل ملا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھارت نے اسٹینڈ لیا ہے یا بھارت اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہا ہے, اس میں پاکستان بھی موجود ہے. جو ایک سال پہلے جس پہ ان کو ایک طریقے سے آبجیکشن تھا, وہ اب اس لیے شاید مجھے لگتا ہے کہ اب وہ خود اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو وہ پاکستان کے ساتھ ٹی وی ڈیبیٹ پر تو سمجھ میں آتا ہے, کچھ ڈائیلاگ پہ نظر آتا ہے, کچھ سرحد پہ نظر آتا ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ سیدھے کنفرنٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حکومت کو یہ ریلائز ہو گیا ہے کہ کنفرنٹیشن جو ہے وہ بہت لمبے وقت تک نہیں چل سکتا ہے, شاید یہ اس میں ایک بڑا موو ہوگا, اور نو ڈاؤٹ ہندوستان پاکستان کے ریلیشن میں ایک میل کا پتھر ثابت ہو سکتا ہے.
ہمیں خود کو بہت حیرت ہوئی یہ خبر سن کے کہ روس اتنا بڑا کردار ادا کرے گا برے صغیر میں, اور نظر آتا ہے کہ اگر یہ کامیاب رہا تو امن کے لیے یہ کوشش ہوگی. لیکن کیونکہ ہمارے پروگرامز کا وقت بالکل ختم ہوا, ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے نئی دہلی سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپندر کمار, جبکہ پاکستان سے تھے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے سلیمان تاراوالی, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ہراساں کیے جانے کے بعد آپ کے پاس کون کون سے قانونی راستے موجود ہیں اور انصاف کی فراہمی میں قانون کتنا مددگار ہے؟ ان سوالوں کی گونج تب سنائی دی جب پاکستان کے معروف گلوکار، اداکار اور ماڈل علی ظفر پر ان کی ساتھی گلوکارہ میشا شفیع نے انہیں ایک سے زیادہ بار جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات لگائے۔ علی ظفر نے میشا شفیع کی ٹویٹ پر ری ٹویٹ کے بجائے قانونی دروازہ کھٹکھٹایا اور میشا کے الزامات کا جواب قانون کا سہارا لیتے ہوئے دیا اور انہیں ایک قانونی نوٹس بھیجا ہے جس میں میشا کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے الزامات واپس لیں بصورتِ دیگر حد کے عزت کا دعویٰ اور ہرجانہ ادا کرنے کو کہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے اس پس منظر میں گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے منسلک قانون دان ہادیہ عزیز نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان میں موجود قانون میں ہراساں کیا جانا کس کو کہتے ہیں اور اس سلسلے میں سزائیں کیا ہیں۔
ہراسمنٹ کو قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایک تو پی پی سی کے سیکشن 509 میں ڈیفائنڈ ہے کہ جب کوئی ہراس فیل کرے یا فالٹ فیل کرے تو اس میں کیا کرنا ہے۔ بیسیکلی اس کے علاوہ ورک پلیس کا ایک ہراسمنٹ کا ایکٹ بھی ہے، ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس، جو کہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کوئی بھی اگر محسوس کرے کہ اس کو جو ہے سیکشولی فیل کر رہی ہے کہ کوئی اسالٹ ہے یا کوئی غیر مناسب حرکت ایسی ہے جو اس ہراسمنٹ کے زمرے میں اس کو محسوس ہو کہ اس کی جو پرسنل اسپیس ہے یا سیکشولی جو ہے اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، تو وہ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پی پی سی کا تو وہ سیکشوئل کے علاوہ بھی کہیں پہ بھی کسی کو فزیکلی اگر ہراساں کیا جائے تو وہ ہراسمنٹ کا کرتا ہے، اور جو ایکٹ ہے یہ آپ کا جو ہے پروٹیکشن آف ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس والا، یہ ان پرٹیکولر سیکشوئل ہراسمنٹ سے ڈیل کرتا ہے۔ تو اس پہلو کو اگر دیکھا جائے تو جو بھی ہراساں اس طریقے سے فیل کرے کہ اس کو لگے کہ اس کی پرسنل اسپیس یا سیکشولی یا اسالٹ محسوس وہ کر رہا ہے تو اس کو ہراسمنٹ کے زمرے میں لایا جاتا ہے۔
تو ہادیہ صاحب، ابھی آپ نے ویمن کہا، تو کیا ہراسمنٹ صرف ویمن کے ساتھ ہی ہوتی ہے ورک پلیس پہ؟
انٹرسٹنگلی ایسا ہے کہ جو ایکٹ ہے اس کا ٹائٹل تو بالکل یہ ہے کہ پروٹیکشن آف ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس، لیکن جہاں پہ اس کی وکٹم کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہاں وومن اور مین دونوں کو انکلوڈ کیا گیا ہے۔ یا اب یہ صرف ایک جینڈر بیسڈ چیز نہیں رہی، جہاں بھی کوئی کسی کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے یا سیکشولی بہت کرائم بڑھ چکا ہے تو اٹ از ناٹ جسٹ صرف یہ اب جو ہے عورتوں تک محدود نہیں رہا، بالکل مین بھی ڈیفینیشن کے اندر شمار ہے اس پرٹیکولر ایکٹ کے حوالے سے جو ہے پروٹیکشن۔
اس سوال کے جواب میں کہ قانونی راستہ طویل، صبر آزما اور جیب پر بار ہوتا ہے، ہادیہ عزیز نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
پاکستان میں جس کو ہم کہتے ہیں نا ایزی ایکسس ٹو جسٹس، یعنی کہ سستا اور معیاری انصاف، یہ اب ایک ہوگی نا لیگل ڈیبیٹ کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، لیکن کسی بھی کرائم کے لیے، چاہے آپ ہراسمنٹ چھوڑ دیں، چوری ہو، یہاں تک کہ چلو کسی کو کوئی سول دعویٰ ہی کرنا ہے، پراپرٹی کا، کوئی رینٹ کا ہی کرنا ہے، اس کی بے دخلی کا دعویٰ، کوئی چھوٹا موٹا بھی ہے، تو جو سستا اور معیاری انصاف جو کہ کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے انڈر ڈیموکریسی میں کسی بھی شہری کا حق ہے، جس کے بارے میں ہم بڑا فیئر ٹرائل اور ایکسس ٹو جسٹس اور بڑی بڑی ہم سب بات کرتے ہیں، یہ ہر ایک شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی کہ اسٹیٹ فنڈیڈ آرگنائزیشن جو اور اسٹیٹ فنڈنگ پہ انصاف جو ہے اس طرح سے فراہم نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ مطلب جو کہ اسٹیٹ فنڈیڈ آپ کو وکیل ملتے ہیں ان کا معیار اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو بالکل اس چیز کو زیادہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ جو ابھی یہ جو فورم ہے، مثلا یہ جو امبڈمین والا فورم ہے یا پھر یہ جو ہے کورٹ کو یا پھر جو ہے تھانے اور ایف آئی آر والا فورم ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مطلب بہت کوئی وکیل کرنا پڑے اس طرح سے، ریفارمز آ رہی ہیں۔
اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی فریق غلط الزام تو عائد نہیں کر رہا، اور حال ہی میں شروع ہونے والی می ٹو مہم کا بے جا استعمال اپنے کسی فائدے کے لیے تو نہیں کر رہا؟ ہادیہ عزیز نے کہا،
اب کسی بھی سوسائٹی میں، ڈیموکریسی میں یا یہاں پاکستان میں یا امریکہ میں، اسی لیے قانون قوانین رائج ہیں تاکہ ایمبیگوٹی نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے कानून का दरवाजा खटखटाया जाए और सही तौर पे फैसला हो सके एक अदालत में, चाहे जोन सा भी फोरम हो, कि हैरेसमेंट हुई है या नहीं हुई है।
पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी और हर शख्स की इस तक रसाई को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? हादिया अजीज ने इस बात से इत्तफाक किया कि इंसाफ मिलने और केस का फैसला होने में देर जरूर हो जाती है, लेकिन इस निजाम में तरामीम के बाद बेहतरी आती जा रही है।
थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए और हिम्मत ना हारी जाए तो ऐसा नहीं है कि इंसाफ मिलता नहीं है पाकिस्तान में। कोर्ट्स में बहुत सारी रिफॉर्म्स आ रही हैं, सुपीरियर जुडिशरी हमारी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी रिफॉर्म्स जो है उन्होंने बहुत इंट्रोड्यूस कराई हैं। कोर्ट्स को टाइम लिमिट दी है कितनों में कितने टाइम में केस डिसाइड करना है। जरूरी है कि हर शहरी, हम जैसे लोग, थोड़ा सा फेथ रखें अपनी जुडिशरी में और अपने सिस्टम में, बिकॉज वरना तो सिस्टम कलैप्स कर जाएगा। तो ये कहना कभी भी मुनासिब नहीं है कि भी छोड़ें जी, जाए ही क्यों या आवाज ही क्यों बुलंद करें।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुंसलिक माहिर कानून हादिया अजीज का कहना था कि मुआशरे तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता तभी बनते हैं जब लोग अपने निजाम और कानून पर यकीन और एतमाद रखें। इसी तरह मुआशरे बनते और तरक्की की राह पर गामजन होते हैं। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।